الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہم نوعیت کا یہ سلسلہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقائد، تو آئیے سوالات جو میرے پاس موجود ہیں ان سے اپنے سلسلے کو میں شروع کرتا ہوں۔ آج انشاءاللہ عزوجل صفات کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور تقدیر کے حوالے سے ہمارے یہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ تو حضور سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہم کہتے ہیں، اور بالخصوص ہم بیانات میں علماء کرام سے سنتے ہوئے آتے ہیں کہ صفات ذاتیہ رب عزوجل کی ہیں، تو یہ صفات ذاتیہ یہ کون کون سی ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین وصلات وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی بھی ذات کی ایک کچھ نہ کچھ صفات ہوتی ہیں، مثلا ایک قلم ہے تو اس قلم کی بھی مختلف صفت ہوں گی، اس کا رنگ سیاہی مائل ہوگا، سیاہ انک ہوگی یا بلو انک ہوگی۔ تو الغرض کوئی سی بھی ذات ہوتی ہے اس کی کچھ صفات ہوتی ہیں۔ ہمارا پروردگار عز و جل کی ذات بھی صفات والی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں بے شمار ہیں۔ کچھ صفات صفات ذاتیہ کہلاتی ہیں۔
ٹھیک ہے،
تو صفات ذاتیہ کون کون سی ہیں؟
جی،
نمبر ایک حیات۔
حیات
کا معنی ہے
صحیح
زندہ۔
زندہ، ٹھیک ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی حی القیوم ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو زندہ ہونا، حیات والا ہونا، یہ ہمارے رب کی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ تبارک و تعالی کی، میں کاؤنٹنگ کے اعتبار سے پہلی دوسری کہہ رہا ہوں تاکہ یاد رکھنے میں آسانی رہے۔ تو دوسری صفت جس کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے وہ ہے قدرت۔
قدرت، ٹھیک ہے،
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔
صحیح۔
تیسری صفت جو اللہ تبارک و تعالی کی کتابوں میں لکھی وہ ہے سننا، ان اللہ هو السمیع البصیر۔ چوتھی صفت اللہ تعالی کی ہے دیکھنا، اور ایک صفت ہے کلام، اور یہ کلام کے بارے میں قرآن پاک میں وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام فرمایا۔
صحیح۔
اور ایک صفت ہے علم۔
علم،
علم، ان اللہ بکل شیء علیم۔
صحیح،
اس طرح کی بے شمار آیات ہیں۔ اور ایک صفت ہمارے رب کی ہے ارادہ، ان اللہ یحکم ما یرید۔
صحیح،
فعال لما یرید۔
صحیح،
یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔
حضور، اگر اس کو میرے پاس جو میں نے لکھا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صفات ذاتیہ جو ہیں، یعنی ہر ذات کی کچھ نہ کچھ صفتیں ہیں، اور آپ نے اس میں قلم کی مثال پیش کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے آپ نے پہلا حیات فرمایا، اور اس میں بڑی مشہور آپ نے آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آپ نے کوٹ کی۔ دوسری اس کی قدرت،
قدرت،
یہ بھی یوں سمجھے کہ بچے بچے کو آیت یاد ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تیسری کیا؟
سننا۔
سننا، ٹھیک ہے،
اور چوتھی ہے دیکھنا۔
چوتھی دیکھنا،
ان اللہ هو السمیع البصیر۔
یہ دونوں چیزیں اس میں،
یہ دونوں آیتوں میں، اس آیت میں دونوں صفات کا بیان ہے۔
ٹھیک ہے،
اور پانچویں صفت کلام، چھٹی صفت علم، اور ساتویں صفت جس کا کتابوں میں تذکرہ ہے وہ ہے ارادہ۔
کلام، علم، اور ارادہ۔
کلام، علم، ارادہ،
ٹھیک ہے۔
تو حیات، قدرت، سننا، دیکھنا،
کلام،
ارادہ، اور کلام، یہ سات صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، لیکن اس میں اس بات کا بھی فرق رکھنا ضروری ہے.
جی جی،
کہ مثلا ہم انسان بھی سنتے ہیں.
سنتے ہیں، بالکل. یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ہم بھی سنتے دیکھتے ہیں، اور یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ صفات بیان فرمائی، تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ اور کہیں انسان کے سننے یا بولنے کے حوالے سے اگر کیا کوئی اس کے اندر اس میں کسی قسم کا شرک کا پہلو پایا جائے گا، اس کی بھی وضاحت کر دیں
انشاءاللہ. تو دیکھیں، اس میں ہمارا ہم بھی سنتے ہیں.
جی بالکل،
انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو ہم نے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. تو ہم سنتے ہیں،
صحیح ہے،
لیکن ہمارا سننا کان کا محتاج ہے.
بالکل صحیح ہے.
کان سے مراد یہ جو کان کا گوشت ہے، یہ نہیں،
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک قدرت رکھی ہے،
جو صفت ہے، صفت ہے،
وہ صفت سنتی ہے،
صحیح ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے سننے والا بنایا ہے.
ٹھیک ہے،
انسان سنتا ہے،
صحیح ہے،
ہم سنتے ہیں، یا چرند پرند درند جو بھی سنتے ہیں، مخلوقات میں کوئی بھی ہو،
صحیح،
جو بھی سنتا ہے وہ کان سے سنتا ہے.
ٹھیک ہے،
مخلوق میں کوئی بھی دیکھتا ہے تو وہ آنکھ کی وجہ سے، آنکھ کی پتلی کی وجہ سے دیکھتا ہے. اگر کسی کی پتلی کے آگے کوئی جیسے کہ پردہ آ جائے، یا اس کو موتیا کہتے ہیں، موتیا آ جائے، یا اس پتلی میں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، تو وہ دیکھ نہیں سکتا.
صحیح ہے.
تو ہم انسانوں کا دیکھنا آنکھوں کے ذریعے ہے.
ٹھیک ہے،
ہم انسانوں کا یا مخلوق کا سننا کانوں کے ذریعے ہے، لیکن ہمارے رب عز و جل کا سننا
صحیح
کان سے پاک ہے.
سبحان اللہ.
یعنی اس کے کان نہیں
صحیح
کہ جس سے وہ سنتا ہو. اللہ تعالیٰ چونکہ جسم سے پاک ہے،
بالکل،
جسمانیت کے لوازمات سے پاک ہے، تو اس کا سننا کان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا یعنی وہ کان نہیں رکھتا.
جسم سے پاک ہے، اس کی ذرا وضاحت.
جسم سے پاک ہے، اس کا مطلب جیسے ہماری ایک باڈی ہے، جسم ہے.
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
کہ ہم جس جگہ پر ہیں اس سے پہلے وہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے،
صحیح.
اور جس جگہ ابھی ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں سے جگہ خالی ہو جائے گی. تو ہم محتاج ہوتے ہیں جگہ کے.
صحیح ہے،
جسم والی چیز جگہ کی محتاج ہوتی ہے. آپ نے ایک جملہ بھی سنا ہوگا، ہوا جگہ گھیرتی ہے.
صحیح ہے،
ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کا اگرچہ سائنس نے جسم ثابت کیا، لیکن ایک جملہ یہ بھی ضرور آتا ہے کہ جسم والی چیز جگہ گھیرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے.
صحیح ہے،
اس کی ذات کسی جگہ میں سمائی ہوئی نہیں ہے.
صحیح ہے،
چونکہ یہ جسم کے لوازمات ہیں.
صحیح،
تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے وہ سننے والی ہے.
صحیح،
اللہ تعالی سنتا ہے، لیکن اس کا سننا کان سے پاک ہے.
سبحان،
کانوں کا محتاج نہیں،
محتاج نہیں.
ہم کان کے محتاج ہیں.
صحیح،
ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا بغیر آنکھوں کے.
سبحان،
کیونکہ آنکھ جسم ہے اور وہ جسم سے پاک ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں، اس وقت جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، کلام کر رہا ہوں، تو میرا بولنا زبان کا محتاج ہے.
صحیح ہے،
اگر اس زبان میں جو بولنے کی قدرت رب نے دی ہے، اگر وہ قدرت نہ ہوتی تو یہ زبان سے میں کلام نہیں کر سکتا تھا. کوئی بھی مخلوق جو گفتگو کر رہی ہوتی ہے، کلام کر رہی ہوتی ہے، یا اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر رہی ہوتی ہے، تو وہ زبان کی محتاج، بغیر زبان کے وہ آواز نہیں نکال سکتی. تو ہمارا بولنا زبان کا سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ زبان سے پاک ہے.
پاک ہے، سبحان اللہ.
کیونکہ زبان جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو اس لیے اس کا کلام یہ زبان سے بھی پاک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پست سے پست آواز کو بھی سن لیتا ہے، حتیٰ کہ عقائد کی کتابوں میں اس کی مثال یوں دی گئی ہے، جیسے سخت اندھیری رات ہو، اس میں کوئی چیونٹی، اندھیری رات میں سیاہ چیونٹی کسی کالے پتھر پر چل رہی ہو.
اللہ،
اب چیونٹی کے قدموں کی بھی ایک سرسراہٹ ہوتی ہے.
بالکل،
ٹھیک ہے، یہ جس کے کان میں چیونٹی گئی ہو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کان میں چیونٹی کس طرح سے سر سر سی آواز آ رہی ہوتی ہے نا. تو چیونٹی کے قدموں کی بھی آواز ہے، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی چیونٹیاں، لاکھوں چیونٹیاں چل رہی ہوں، تو ہمیں ان کے چلنے کی آواز نہیں آئے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالی پست سے پست آواز کو بھی سنتا ہے. اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز، جو ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہو، رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. ہمارے اعتبار سے کوئی چیز انتہائی اندھیرے میں ہو، ہمارے رب عز و جل سے وہ مخفی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو بھی دیکھتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو خوردبین سے بھی نظر نہ آئیں.
روح
کیا ہے؟ خوردبین سے تلاش کرتے رہیں کہ روح کسی انسان کی نکل رہی ہے, دوربین خوردبین کچھ بھی لگا لیں, روح نظر نہیں آئے گی.
صحیح.
اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے.
کیا بات.
تو کوئی ایسی چیز کہ جو جسم والی ہو, انتہائی باریک جسم والی ہو, نہ نظر آنے والے جسم والی ہو, ہمارا رب عز و جل اس کو بھی دیکھتا ہے. اور بلکہ ہمارا رب جو چیز موجود ہیں ٹھیک ہے, تو اس کا دیکھنا انہی چیزوں پہ منحصر نہیں ہے کہ باریک سے باریک چھوٹی, وہ جو بھی چیز موجود ہے.
صحیح.
وہ چیز جس کا وجود ہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے.
کیا بات.
اور اس کی جو آوازیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے. اور ہمارا رب ایسا علیم ہے, ایسا علم والا ہے کہ ما فی الصدور, سینوں میں کس کے کیا خیالات پیدا ہو رہے ہیں,
لا لا
وہ کیا سوچ رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے ہیں, کس کام کے کرنے کا اس بندے نے ارادہ کیا ہے, ہمارا رب ان سب خیالات سے آگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی قسم کے مخلوق کے خیالات, ارادے, چاہے وہ اچھائی والے ارادے ہوں چاہے وہ برائی والے ارادے ہوں, کسی کے کوئی ارادے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام,
جی
یہ کلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چونکہ ایک صفت ہے, اور یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے.
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ کا
تھوڑا سا قدیم, یہ اسی کو تھوڑا سا اور بھی بریف کر دیں.
قدیم کا معنی پرانا نہیں,
پرانا نہیں,
جیسے قدیم زمانے کی بات ہے, یہ ہمارے اس میں بولے جاتا ہے.
جی جی.
تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جب یہ لفظ آئے گا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے, اس کا کلام قدیم ہے, تو اس کا معنی پرانا نہیں.
صحیح.
کہ کوئی چیز پرانی بھی نابود ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے.
ٹھیک ہے.
تو قدیم بمعنی یہ ہے کہ اس کی ابتدا نہیں,
ابتدا نہیں,
کیونکہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے اس کی بالآخر انتہا ہوتی ہے, اور ہمارے رب کی کو بقا ہے.
صحیح ہے.
ٹھیک. تو ہمارا رب باقی ہے, یعنی اس کی انتہا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر صفات میں کلام بھی فرمانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ بلا صوت, صوت آواز کو کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آواز سے پاک ہے.
کیا بات.
سبحان اللہ. تعالیٰ کا کلام یہ آواز سے پاک ہے, یعنی جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں, میں آپ تک اپنی آواز پہنچا رہا ہوں,
بالکل
آپ میری آواز سن رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح, یعنی یہ جو آواز ہے آواز سے پاک ہے.
اللہ اللہ.
اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کس طرح وہ فرشتوں کو وحی کے ذریعے, جیسے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرماتا, پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس کو تلاوت فرماتے, وحی لے کر آتے, تو اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے.
ٹھیک.
کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم ہماری سوچیں جو ہے نا وہ اتنی ہی ہوں گی جو جتنی ہماری عقل ہے.
صحیح.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یا اس کے صفات کے بارے میں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے.
اچھا, بعض جو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ یعنی سوچو بچار کرتے 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 ذات کے حوالے سے, صفات کے حوالے سے, پہلے کیا تھا, پہلے کیا تھا, پہلے کیا تھا, تو اس میں علماء کرام کا کیا کہنا ہے, وہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ وہ آیا یہ سوچتے رہیں, یا اس پر جو ہے نا وہ انہیں نہیں سوچنا چاہیے, کیا فرماتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں انسانی عقل جو ہے نا,
جی,
یہ کامل طور پہ ہدایت نہیں دے سکتی, جبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے.
ٹھیک.
اس دنیا میں کتنے بڑے بڑے عقل مند پیدا ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی رسولوں کو بھیجا گیا.
بالکل بھیجا.
تو انسانی عقل وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت اس کو کلی طور پہ حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ رسولوں کے ذریعے سے ہم انسانوں تک کو ہوتی ہے.
صحیح.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ہے قدیم.
صحیح.
اب جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں.
صحیح.
تو ہمارے یہ پڑھنے کا عمل یہ حادث ہے, نیا,
کیونکہ حادث کے معنی نیا,
حادث کا معنی نیا
نیا.
جیسے صحیح. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین, یہ سورہ فاتحہ کی میں نے پہلی آیت پڑھی, اس سے تھوڑی دیر پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی.
صحیح.
تو حدیث ابھی ابھی پڑھی نیا بات. تو ہمارا یہ پڑھنے کا عمل یہ نیا ہے, ہمارا لکھنے کا عمل یہ نیا ہے, قرآن پاک کی چھپائی کا عمل یہ نیا ہے. تو ہم جو سنتے ہیں, جیسے میں نے الحمدللہ کی یہ ایک آیت پڑھی, آپ نے سنی, تو آپ کا یہ سننا نیا, ہمارا لکھنا نیا, ہمارا پڑھنا نیا. لیکن جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں
اللہ کا کلام جو ہے
وہ اللہ کا کلام وہ قدیم
قدیم,
جو ہم سن رہے ہیں
صحیح
وہ اللہ کا کلام قدیم ہے, جو ہم لکھ رہے ہیں چھاپ رہے ہیں تو وہ چیز اللہ کا کلام ہے, وہ قدیم ہے. بس ہمارا جو فعل ہے نا یہ حادث ہے, اور رب تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ قدیم. اسی طرح ہم جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں, پہلے حافظ نہیں ہوتے, بعد میں حافظ کا لقب لگتا ہے,
صحیح ہے,
ٹھیک ہے. تو ہم جس چیز کو حفظ کر رہے ہیں, قرآن کو ہم حفظ کر رہے ہیں, تو ہمارا حفظ کرنے کا کام نیا, لیکن جس چیز کو ہم نے حفظ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اور اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم. تو یہ بہرحال ایک بحث قدیم اور حادث کے حوالے سے علماء نے بیان فرمائی ہے, بہار شریعت میں اس کا بیان تھا, تو اس کو کچھ آسان کرنے کے لیے بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سنتا ہے,
ٹھیک
ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت بھی دی ہے,
جی.
اب بظاہر دونوں کے لیے سمیع کے الفاظ قرآن پاک میں ہیں,
بالکل,
فجعلناہ سمیعاً بصیراً, انسان کو ہم نے سننے والا اور دیکھنے والا کر دیا. بظاہر سمیع کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی استعمال فرمایا, قرآن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ بھی اس کا بیان ہوا, لیکن دونوں میں فرق ہے.
صحیح.
اب اس کو یہ کہنا کہ زمین و آسمان کا فرق, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ زمین و آسمان کا بھی ایک فرق نمایاں ہے کہ کتنا فاصلہ ہے. تو یہاں پر خالق اور مخلوق کے لیے جو سمیع کا لفظ آیا, علیم کا لفظ آیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھی علیم کا لفظ قرآن میں فرمایا, فوق کل ذی علم علیم, ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے رؤوف رحیم قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا, اور یہی صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی بیان فرمائی ہیں.
بالکل.
تو اللہ تعالیٰ کا رؤوف ہونا, اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا, اس کا علیم ہونا, وہ اس کا ذاتی ہے.
ٹھیک.
اللہ تعالیٰ کا سننا, سمیع ہونا ذاتی ہے, انسان کا سننے والا ہونا اللہ کی عطا سے.
یہ ذاتی اور عطا سے عطائی. یہ اس کا تھوڑا سا اور اس کو ڈیفائن,
ذاتی کا مطلب اس کو کسی نے دیا نہیں ہے.
ٹھیک ہے, ذاتی کے معنی یہ کہ اس کو کسی نے دیا نہیں ہے, اس کا وہ خود کا ایک معاملہ ہے. ٹھیک ہے.
اور عطائی کا مطلب کسی نے بخشا ہے.
صحیح ہے,
بخشنے سے پہلے نہیں تھا.
ٹھیک ہے.
قرآن پاک میں انسان کے بارے میں ہے, لم یکن شیئا مذکورا, انسان کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھا کہ جس کا تذکرہ ہو.
اللہ,
تو پھر انسان نیس سے ہست میں آیا, عدم سے وجود میں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سننے کی نعمت بھی عطا فرما دی, علم کی نعمت بھی عطا فرما دی. تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں,
سننا
دیکھنا کلام کرنا, تو یہ سب چیزیں ہیں اللہ کی عطا سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا کسی کی دیے سے نہیں, اس کا ذاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کسی چیز کے آلے کا محتاج نہیں ہے. ہمارا دیکھنا آنکھ کا محتاج ہے, ہمارا سننا کان کا محتاج ہے. تو ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں, جو یہ صفاتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہیں.
صحیح.
بس یہی فرق ایک نمایاں اگر ذہن میں رکھ لیا جائے. اب جیسے مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے.
صحیح.
اس کے فضل سے اس کے رسول عطا فرمانے والے ہیں.
سبحان اللہ.
تو اس کہنے میں کوئی شرک نہیں ہوتا. جس طرح اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور انسان بھی سنتا ہے, تو اس میں شرک کا پہلو کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا ذاتی, انسان کا سننا اللہ کی عطا سے. جب ہم نے اللہ کی عطا سے انسان کو سننے والا مان لیا, تو اب شرک کا پہلو ختم ہو گیا. ہاں, شرک کب ہوگا؟ کوئی یہ کہے نہیں, انسان بھی اللہ کی عطا کے بغیر سنتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سنتا ہے, ایسے ہی انسان بھی ذاتی طور پہ سنتا ہے بغیر اللہ کی عطا کے, اب شرک کا پہلو آئے گا.
صحیح.
لیکن جب یہ بات آ جائے, بہت بڑا واضح فرق آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا سننا اس کا ذاتی صفت ہے, اور انسان کا سننا اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے ہے, تو یہ شرک کا پہلو ختم
ہو گیا.
کیونکہ ذاتی اور عطائی کا فرق, اس فرق سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں.
آپ نے جو بتایا کہ کئی باتیں ایسے ہمارے ذہن کے اندر, بعض اوقات کئیوں کے ذہن کے اندر ایسی آتی ہوں گی کہ بھائی اگر یہ رسولوں میں یہ صفت مان لی تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ معاذ اللہ جو ہے نا وہ شرک کا ہم نے ارتکاب کر لیا. مگر اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے تو یہ سارا کا سارا معاملہ ختم ہو
سکتا.
صحیح, خود
پکتا بھی نہیں ہل سکتا.
صحیح بات.
حضرت سیدنا جبریل علی نبینا والے صلاۃ والسلام یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں.
صحیح.
اور چونکہ آپ کماری تھیں.
صحیح.
آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور آپ کو اولاد کی نعمت کے بارے میں بشارت دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں.
صحیح.
تو وہ گھبرائیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں نوجوان کی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہوئے.
صحیح.
تو اس پہ وہ گھبرائیں تو آپ نے فرمایا لی احبا لکی غلامن زکیہ.
صحیح.
کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو ایک ستھرا بیٹا عطا کروں.
کیا بات ہے. قرآن کی آیت.
قرآن کی آیت ہے. تو یہ بیٹا عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا.
صحیح.
لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لفظ کہنا کہ میں آپ کو ایک ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں تو یہ دینا چونکہ اللہ کے حکم سے تھا. حقیقتاً اولاد کون دیتا ہے؟
اللہ تعالیٰ دیتا ہے.
قرآن پاک میں اس کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مذکر اولاد دے, جس کو چاہے مونس اولاد عطا فرمائے, بیٹیاں دے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہبہ کرنے والا, تحفتاً بخشش عطا فرمانے والا, اولاد کی نعمت دینے والا, یہ فعل اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے.
صحیح.
لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فعل اللہ کی عطا سے ہے.
عطا سے
قرآن میں مذکور ہے.
کیا بات.
اللہ تعالیٰ مردے جلاتا ہے.
صحیح.
ٹھیک ہے. قرآن پاک میں جا بجا اس کا بیان موجود ہے.
مردے جلاتا ہی نہیں, مردے زندہ,
مردے زندہ فرماتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کو عطا فرمائی.
صحیح.
وہ فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کہ میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں.
ٹھیک.
تو مردے زندہ کرنا اللہ کا کام, لیکن یہ اللہ کا کام ہے ذاتی.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کو کسی نے طاقت نہیں دی کہ اللہ تعالیٰ مردے زندہ فرما رہے. وہ اس کا یہ فعل ذاتی ہے, یہ اس کی صفت ذاتی ہے, احیاء موتا, مردوں کو زندہ کرنا. لیکن احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے والی یہ صفت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن پاک میں صفت کا بیان آیا.
صحیح.
لیکن بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے. جب یہ واضح فرق آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردے جلانا یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے.
صحیح.
یہ چونکہ بِإِذْنِ اللہ ہے, اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کی عطا سے ہے, بس یہ واضح فرق ہو جاتا ہے کہ مردے جلانا جو اللہ کا کام ہے وہ اس کا ذاتی فعل اور ذاتی صفت ہے, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مردے جلانا یہ اللہ کی عطائی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ قوت دی, طاقت دی کہ آپ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ فرما دیتے.
اچھا ایک یہاں پر یہ اگر کنفیوژن ہو جائے کہ جلانا اور جلانا.
جی.
تو یہ جلانا یعنی زندہ کرنا, اس کے جیم کے نیچے زیر
کے نیچے زیر ہے. جلانا,
جلانا
یہ ہمارے
یعنی زندہ کرنا
لغت میں, جلانا کسی چیز کو زندہ کرنا,
اور جلانا
اور جلانا وہ تو
آگ لگا,
ماچس لگا دینا, آگ لگا دینا.
اچھا اور دوسرا یہ کہ اذن سے, تو یعنی اللہ کے حکم سے, باذن اللہ, یعنی جو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر جیسے عرض کیا نا کہ کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا.
بالکل.
میرا بولنا, آپ کا سننا, ہم سب کا سانس لینا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہے, حکم سے ہے, تو ہم یہ سب کام کر رہے ہیں.
صحیح.
اس کا حکم نہ ہو تو ہم نہ بول سکتے ہیں,
نہ سن سکتے ہیں. اللہ.
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے بارے میں جو لفظ بظاہر ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں, اللہ سننے والا, انسان بھی سننے والا, لیکن دونوں کے سننے میں فرق. اللہ تعالیٰ دیکھنے والا, انسان بھی دیکھنے والا, لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. بس یہ فرق کیا ہے, اللہ کا دیکھنا ذاتی, انسان کا دیکھنا اللہ کی عطا سے. ہمارا دیکھنا آنکھوں کا محتاج, رب کا دیکھنا آنکھوں سے بے نیاز.
سبحان اللہ.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے غیر کی مدد سے. اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے,
پاک
اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے.
صحیح. اچھا یہاں پر حضور جو آپ نے صفات ذاتیہ بیان کی, حیات کے متعلق بھی فرمایا آپ نے, قدرت کے حوالے سے سننا, دیکھنا, کلام اور علم, ارادہ, ارادے کے اوپر کوئی گفتگو فرمائیں گے یا یہ بھی
اللہ تعالیٰ کے ارادہ، اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کو اس کے ارادے سے کوئی نہیں روک سکتا،
صحیح ہے،
اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا کوئی وہ کام کر نہیں سکتا۔ آپ نے یہ واقعہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو
جی
نمرود نے کیسی آگ میں ڈالا، تو اس میں نمرود کی آگ کیسی خطرناک تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا،
نہیں بالکل،
اس آگ میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو منجنیق کے ذریعے سے ڈالا گیا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس منجنیق کے ذریعے سے آگ کی طرف آ رہے ہیں، اور ادھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ آپ کے لیے عرض کروں، تو آپ نے فرمایا آپ دعا کریں اللہ کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ علم ہو بحالی کفانی ان سوالی، کہ میرا رب میرے حال سے آگاہ ہے، بس اس کا آگاہ ہونا مجھے سوال کرنے سے روک دیتا ہے۔
اللہ
اب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں،
صحیح،
اور آگ کیسی دہکتی ہوئی تھی،
صحیح بات،
لیکن جب آپ آگ میں آتے ہیں تو قرآن پاک کے اندر ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ جب آگ کی طرف آپ آ رہے تھے تو اللہ تعالی نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو، تو آگ کا کام کیا ہے؟
جلانا،
جلانا، لیکن رب نے اس آگ کے لیے جلانے کا ارادہ نہیں فرمایا تھا، تو جب اس کا ارادہ جلانے کے بارے میں نہیں فرمایا تو اس آگ نے نہیں جلایا۔ اب لوگ بھلے کتنا ارادہ کر چکے تھے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ شہید کرنا ہے،
صحیح،
اسی طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کے حوالے سے ایک جو واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لخت جگر کے گردن پر چھری پھیر رہے ہیں،
صحیح،
تو چھری کا کام
کاٹنا،
کاٹنا، اب چھری ایک نبی اپنی طاقت سے پھیرنا چاہ رہے ہیں، پھیر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چھری میں کاٹنے کی صلاحیت ختم کر دی،
اللہ،
طاقت لگ رہی ہے لیکن چھری کاٹ نہیں رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا ارادہ فرما لے
کیا بات،
اس کو اس کے ارادے سے کوئی روکنے والا نہیں۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے کیا کیا باتیں ابھی ہم نے یہ سماعت کی، اللہ کریں کہ ہمیں یہ یاد رہ جائیں، اور یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے بہت زبردست باتیں ہیں، یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے علم دین کو بڑھانے کے لیے ثابت ہوں گے۔ اچھا ایک معاملہ میں عرض کروں، پھر اس کے بعد وہ کچھ تقدیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ تعالی کی طرف جھوٹ پر قدرت کی نسبت یہ کی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ جھوٹ بول سکتا ہے کوئی؟ یہ
نہیں، اگر کہے عقیدہ تو مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔
اللہ ہو،
دیکھیں جھوٹ ایک عیب ہے،
صحیح،
ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں بڑا جھوٹا آدمی ہے،
صحیح بات،
کاروباری لین دین میں اگر کوئی ذرا سا بھی یہ جھوٹ بول دے تو پارٹیاں اس سے کٹ جاتی ہیں۔
یہ خالی کہتے ہیں کہ نمازی ہے مگر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں،
جھوٹ
تو بھی کتنا ناراض ہے،
تو جھوٹ ایک عیب ہے اور ہمارا خدا عیب سے پاک ہے۔
اللہ،
ایسے ہی چغلی یا دغا یا خیانت، یہ سب چیزیں عیب ہیں،
صحیح،
اور ہمارا رب عیب سے پاک ہے۔ اب یہ کہنا کہ انسان تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ نہ بولے تو انسان کی قدرت معاذ اللہ بڑھ جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتہائی سخت یہ بات ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھیں، ایک انسان کھانا کھاتا ہے،
صحیح،
کھا سکتا ہے،
بالکل،
ایک انسان سوتا ہے، سونے کا ارادہ بھی کرتا ہے، سونے کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی وہ سونے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کھانے پہ قدرت رکھتا ہے، پانی پینے پہ قدرت رکھتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سب کام اللہ تعالیٰ بھی کرے معاذ اللہ؟ ورنہ انسان قدرت میں بڑھ جائے گا کہ وہ انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نہ کھائے، تو کھانا پینا یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا،
صحیح،
تو انسان کھانے پینے کا محتاج،
صحیح،
انسان سونے کا محتاج، کے بغیر سوئے وہ زیادہ جاگ کر وہ پاگل ہو جائے گا،
بالکل،
تو ایک انسان اپنی زندگی صحیح گزارنے کے لیے کھانے پینے اور سونے اور دیگر لوازمات زندگی کا محتاج ہوتا ہے، تو ایک انسان کا ان چیزوں پہ قدرت ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ان چیزوں سے بے نیاز اور پاک ہونا, اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی جاہل ہی ہوگا جو یہ کہے گا کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے اور اللہ نہیں کرے.
تو اسی طرح کہ جو اس قسم کے کوئی خیالات اپنے ذہن میں رکھتے بھی ہیں وہ آپ کی دیوی مثال کو مانتے ہیں,
جی جی,
وہ اس کے کھانے کو پینے کو سونے کو وہ مات تسلیم کرتا ہے
کہ انسان یہ سب کام پہ قدرت رکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے. اسی طرح اس بات کو بھی مان لیجئے کہ جھوٹ, دھوکا, خیانت یہ سب ہیں عیب,
عیب
ہے, ٹھیک ہے. اور جس انسان میں یہ عیب ہوتے ہیں لوگ اس کو پسند نہیں کرتے,
نہیں کرتے.
تو جب ایک عام انسان میں یہ عیب ہوں اس کو پسند نہیں کیا جاتا تو خالق میں یہ عیب کیسے ہوں گے؟
اللہ
تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پہ قادر نہیں ہوگا تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی, تو بہاری شریعت میں اس میں بہت ہی پیاری
جی جی
جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ محالات پہ قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی. تو
محالات یعنی
محالات ایسی چیزیں جو ناممکن,
جو ناممکن ہو,
ناممکن, تو ان میں جھوٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے.
جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کے لیے فلاں چیز بولنا محال ہے, یہ فلاں کے لیے کرنا محال ہے, یعنی ناممکن ہے.
لیکن انسانوں کے لیے لفظ محال کا استعمال ایک دوسرے معنوں
میں
امکان بھی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بھی بولے,
جھوٹ بول دے,
لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا محال,
محال,
اور محالات پہ قادر نہیں ہوگا تو اس کی قدرت کم ہو جائے گی. تو بارے شرع میں فرمایا گیا کہ یہ باطل محض ہے, یعنی یہ سوچ ہی باطل ہے. کیوں؟ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟
صحیح,
نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں, یعنی نقصان تو اس عیب کا ہے کہ اس عیب کا اس بے عیب ذات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے, اس کا کلام سچا ہے,
جی جی,
تو سچ ایک خوبی ہے,
خوبی ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبیوں والا ہے,
سبحان اللہ.
تو اللہ تعالیٰ خوبیوں والا ہے, ہر کمال کا, ہر خوبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ, جو اس میں بہار شریف میں بہت پیارے الفاظ ہیں کہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے,
صحیح,
اور اس ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو پاک ہے,
صحیح. مثال کے طور پہ جمال, یعنی اللہ جمیل ویحب الجمال, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے, یہ بھی خوبی ہے نا.
تو جمال خوبی ہے, اللہ تعالیٰ جمال والا ہے,
صحیح.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے بری ہے, پاک ہے جو عیب ہو,
صحیح, جس میں عیب ہو,
جی
بالکل. یہ بہت آسان کر کے آپ نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ یہ بات ہمیں سمجھا دی. اب انتہائی اہم سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے اندر میں بھی کچھ بات اس دوران نہیں کروں گا, بلکہ جو کچھ اس میں مشکل باتیں لکھی ہوئی نا وہ یہاں پہ اپنے سائڈ میں لکھتا جاتا ہوں. ہمارے دارالفتا کے اسلامی بھائی جب بات مکمل کریں گے تو ہم کچھ اس میں سے وضاحت رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے پوچھوں گا. یہ ارشاد فرمائیے کہ تقدیر کے حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیے کہ تقدیر کے بارے میں قرآن و سنت کی کیا تعلیم ہے, آیا اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں؟ کیونکہ جیسے ہم بچہ بچہ یاد کرتا ہے والقدر خیر ہی و شر ہی, کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں, قرآن و سنت کس کے بارے میں کیا تعلیم ہے, یہ کچھ آسان الفاظ میں ہمارے لیے ارشاد فرمائیے.
دیکھیں یہ تقدیر کیا ہے, تقدیر یہ ہے کہ ہر بھلائی یا برائی
صحیح
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی,
صحیح.
یعنی کوئی انسان اگر برائی کرنے والا ہے, برائی کرنے والا تھا, مستقبل میں وہ پیدا ہوگا, برائی کا ارتکاب کرے گا,
صحیح.
ہمارا رب غیبوں کو بھی جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے زید, مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, اس کے بارے میں یہ جانا کہ یہ برائی کی طرف مائل ہوگا, برا کام کرے گا, اس نے یہ 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 برے کام کرنے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق ایک یہ بات مقدر فرما دی کہ اس نے ایسا کرنا ہے,
صحیح.
اب جب خارج میں جب وہ زید پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد اس نے ان برائیوں کا ارتکاب کیا, تو اب یہ معاملہ کہ ہر بھلائی برائی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرما دی, بندہ وہ کام اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے,
صحیح.
لیکن اس کو اس زاویے سے نہ سوچا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا لکھ دیا ہے انسان اب ایسا کرنے پر مجبور ہے,
صحیح.
یہ سوچ نہیں لانی چاہیے,
ٹھیک,
بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے گا کہ ہم جیسا کرنے والے تھے, صحیح. اللہ تعالی نے وہ چیز پہلے سے لکھ دی,
صحیح.
تو اللہ تبارک و تعالی کے لکھ دینے سے کوئی مجبور نہیں ہوا,
صحیح.
اللہ تعالی کے لکھ دینے سے کوئی مجبور نہیں ہوا, بلکہ جو جو کرنے والا تھا, اچھے کام کرنے والا ہوتا تو اچھا لکھا ہوا تھا,
صحیح.
اگر اس نے کوئی برائی کرنی تھی تو برائی اللہ تعالی نے لکھ دی, تو اللہ تعالی کے لکھنے سے ہی آدمی مجبور نہیں ہوا. اس بات کو یعنی تقدیر کے حوالے سے جو ذہن میں لوگوں کے کنفیوژن رہتی ہے, اور بس اوقات یوں بھی کہہ دیتے ہیں یار اب قسمت میں ایسا لکھا تھا تو میں کیا کرتا, گویا ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ تقدیر کو ہی الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز ہی لکھا ہوتا تو نماز پڑھتے ہوئے نظر آتا, جو میں شراب کے اڈے پہ بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہوں تو وجہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے شرابی لکھا ہوا ہے تو اس لیے میں شرابی پیوں گا,
صحیح.
اللہ تعالیٰ نے چوری لکھا تھا تو اس لیے چوری کرنا پڑ رہی ہے, تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے,
صحیح.
اس کو ایک بات اور مثال سے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا,
صحیح.
اور میری اس مثال کا حقیقی اعتبار سے تقدیر کی میں ٹوٹلی اور مثال نہیں دے رہا کہ تقدیر کا معاملہ ایسا ہے, میں ایک سمجھانے کے لیے کہ اس بات کو کہ تقدیر پر الزام کیوں لگایا گیا, تقدیر پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. مثال کے طور پہ اب کوئی ایک چیز تو ایسی ہوتی ہے جو ایک انسان کی طبیعت کا اس کی طرف میلان نہیں ہوتا, مثلا آپ کو کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی ایک چیز ایسی ہوگی جو آپ کے موافق نہیں ہوگی,
صحیح ہے.
مثلا کوئی ایک چیز جیسے مثال کے طور پہ چلیں, آپ کوئی مثال اب سوچنے میں ٹائم لگے گا, مثلا ایک آدمی ہے جس کو چائے
پسند نہیں,
پسند نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اب ایسا آدمی میرے ساتھ دعوت پہ گیا ایک تیسرے دوست کے ہاں,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. فرض کر لیتے ہیں آپ کو چائے سے طبیعت آپ کی گھبراتی ہے, آپ چائے نہیں پیتے,
ٹھیک ہے.
اب میں آپ کے ساتھ ایک عرصہ گزار چکا ہوں اور مجھے آپ کی مثبت منفی بھائی یہ چیز اچھی لگتی ہے یہ چیز اچھی نہیں لگتی,
صحیح.
اس طرح کی کافی چیزوں کا مجھے بھی اب ادراک ہوتا جا رہا ہے. اب ان میں سے ایک نمایاں بات ہے کہ آپ کو چائے پسند نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب ہم دونوں جاتے ہیں ایک تیسرے آدمی غلام رسول صاحب کے پاس,
صحیح.
اب غلام رسول صاحب کو میں ایک پرچی لکھ کے دیتا ہوں کہ ہمارے یہ بھائی فضیل بھائی چائے نہیں پئیں گے,
ٹھیک.
آپ چاہے کتنی کوشش کر لو یہ چائے نہیں پئیں گے,
صحیح.
میں نے ایک تحریر لکھی اور غلام رسول بھائی کی جیب میں ڈال دی, اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا لکھا اور کیا چیز غلام رسول بھائی کو دی ہے. تو اب غلام رسول بھائی نے اس کو پڑھا اور وہ اب آپ کو جب ہم مہمان بن کے گئے, دیگر لوازمات ہمارے سامنے رکھی گئی, کھانے سے فارغ ہونے کے بعد چائے کا نمبر آیا, اب میں تو چائے پی رہا ہوں لیکن جب چائے آپ کی طرف بڑھائی جاتی ہے تو آپ چائے نہیں پیتے,
صحیح.
غلام رسول بھائی آپ کو فورس پہ فورس کیے جا رہے ہیں کہ کسی طرح یہ تالا ٹوٹے اور یہ چائے پئیں, لیکن ان کی حتی الامکان کوششوں کے باوجود آپ چائے نہیں پی رہے,
صحیح,
ٹھیک ہے. آپ نے چائے نہیں پی, ہماری یہ دعوت ختم ہو گئی. اب اس کے بعد میں نے غلام رسول بھائی کو کہا کہ غلام رسول بھائی وہ پرچی نکالیں. انہوں نے پرچی نکالی, اس پرچی پر لکھا تھا کہ فضیل بھائی چائے نہیں پئیں گے چاہے کتنی کوشش کر لیں. اب اس مثال میں چھوٹی سی ایک مثال میں نے مختصر دی ہے, اب اس مثال میں میرا آپ سے سوال ہے,
صحیح,
میرا اب آپ سے سوال ہے کہ فضیل بھائی آپ یہ بتائیے کیا میرے لکھنے کی وجہ سے کیا آپ مجبور ہو گئے تھے کہ اب چائے نہیں پئیں؟
نہیں,
لکھا تو میں نے ہے,
آپ نے لکھا ہے مگر میں مجبور,
میں نے لکھا ہے کہ فضیل بھائی چائے نہیں پئیں گے چائے کتنی کوشش کر لیں, ٹھیک ہے, لکھا میں نے ہے,
صحیح.
اور غلام رسول بھائی آپ کو چائے پلانے کے لیے بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن آپ نے چائے نہیں پی, تو آپ کا چائے نہ پینا یہ میرے لکھے کے مطابق ہوا؟
ہوا.
لیکن میرے لکھنے سے آپ مجبور تھے؟
نہیں.
کہ میں نے لکھ دیا تو اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی.
صحیح.
آپ کو اختیار تھا.
جی جی.
آپ چاہے تو آج اپنا وہ چائے کا جو کفل مدینہ یا کچھ بھی کہہ لیں, چائے کی عادت کو آپ نہ پینے کی عادت آج ختم کر کے چائے پی سکتے تھے.
صحیح.
لیکن آپ نے نہیں پی.
صحیح.
تو جب میرا لکھ کر غلام رسول بھائی کو ایک پرچی دینا, اور اس پرچی میں وہی بات لکھی ہے جس کا کچھ دیر بعد وقوع ہو گیا, لیکن میرے لکھنے نے آپ کو مجبور نہیں کیا, ہوا لکھے کے موافق. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ رہ رہ کر آپ کی نفسیات, آپ کی طبیعت سے واقف ہو چکا تھا.
صحیح.
کہ آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, آپ کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی, آپ یہ کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے. تو اب جب ایک ساتھ رہتے رہتے مجھے اتنا آپ کے اوپر اعتماد ہو چکا ہے کہ میں آپ کے بارے میں اگر ہاں لکھ دوں تو ہاں ہوگا, نہ لکھ دوں تو نہ ہوگا. تو میرے ہاں لکھنے سے اب آپ کو وہ کرنا پڑے, آپ مجبور نہیں ہوں گے.
صحیح.
میں نے نہ لکھنے سے اب آپ نے وہ کام نہیں کرنا, اس میں آپ مجبور نہیں ہیں. میں آپ کی عادت سے واقف ہونے کی بنا پہ بات لکھ رہا ہوں.
صحیح.
اب اس کو یوں غور کریں کہ ایک انسان مخلوق دوسری مخلوق کے بارے میں اتنا جانتا ہے, اتنا دعویٰ بھی کر سکتا ہے کہ جو میں لکھ رہا ہوں ایسا ہی ہوگا.
صحیح.
اور ہو ویسا ہی رہا ہے, تو لکھے ہوئے کے موافق ہونے پر ہم الزام نہیں ٹھہرا رہے کہ آپ نے لکھ دیا تھا اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا. اب آپ غلام رسول بھائی کو یا مجھے نہیں کہو گے یار آپ نے چونکہ لکھا تھا نا کہ چائے نہیں پینا, چائے
نہیں
پئیں گے تو اس لیے نہیں پی. تو آپ یہ بات نہیں کہیں گے.
ٹھیک.
کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ میں آپ کی طبیعت سے واقف. ایک انسان دوسرے انسان کی طبیعت سے واقف ہو کر کوئی بات لکھ دے اور اس لکھے کے موافق وہی کام ہو تو یہ مجبور کرنا نہیں.
ٹھیک.
بلا تشبیہ اس مثال کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے مثال پیش کی گئی کہ لکھے ہوئے کے موافق کام کا ہونا یہ ایک, چونکہ میں آپ کی طبیعت کو جانتا تھا اس لیے میں نے لکھا اور ہوا اسی کے موافق. لیکن مجھے یہ ڈر بھی تو تھا کہ اس کے مخالف بھی ہو سکتا ہے بھائی.
صحیح.
اتنا زور لگا دیا آپ کو چائے پلانے پہ کہ آپ پی لیں. صحیح. تو مخالف بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک مثال سمجھانے.
جی, جی, جی.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں کوئی فرق نہیں آتا.
کیا بات ہے؟
میرے لکھے کے مخالفت ہو سکتی تھی
کہ میں چائے پی جاتا,
ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کی مخالفت نہیں ہو سکتی. اس نے کسی کے بارے میں, چونکہ وہ خالق ہے,
خالق ہے وہ نہیں, وہ اسی نے بندوں کو بنایا,
اسی نے بندوں کو بنایا, تو وہ بندوں کی طبیعت ان کی نیچر کو جانتا ہے کہ یہ اچھائی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کی وہ اچھائی کو جان کر لکھ دیا. یہ برائی کرنے والا ہے, اس کی برائی کو پہلے سے جان کر لکھ دیا. تو اب دنیا میں وہ انسان جس کے بارے میں اچھائی لکھی کہ ایک انسان نے بھی نماز پڑھی, نماز پڑھنا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا, لکھنے کی وجہ سے وہ مجبور نہیں ہوا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اس دن عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ہوا اسی کے موافق.
صحیح.
اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب یہ کوئی گناہ میں مرتکب ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جانتا تھا, جانتا ہے, اب یہ جانتا تھا, جانتا ہے, جانے گا, یہ ماضی مستقبل کے الفاظ یہ ہم یوز کر رہے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم ماضی حال مستقبل سب میں برابر ہے.
لوہ لوہ
ہمارے علم کی طرح نہیں ہے
کہ ابھی آئے تو بڑھ گیا,
جتنی محنت کروں گا اتنا میرا علم بڑھتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے کہ پہلے کم پھر بڑھتا جائے پھر گھٹ جائے. اللہ تعالیٰ کا علم جیسا تھا ہے رہے گا, اس کے علم میں فرق نہیں آتا. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دیا ہوا اسی کے موافق.
صحیح.
لیکن انسان اس کام کے کرنے پہ مجبور نہیں, انسان کو اختیار دیا گیا, وہ اس کے مطابق کام کر رہا ہے. مثال کے طور پہ اب میں قلم اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہوں.
صحیح.
یہ میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں نا.
جی جی جی.
اب ڈھکن کھولنے کا ارادہ کر رہا ہوں, یہ میں اختیار سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. لیکن کسی کام میں بے اختیار تھا. ڈھکن کا گر جانا یہ میں ارادہ نہیں کیا,
نہیں
گر گیا. تو کچھ ان تقدیر کی مثال میں یہ مثال بھی ہم فٹ نہیں کر سکتے.
نہیں کر سکتے.
بس تقدیر یہ ہے کہ انسان کسی اعتبار سے مجبور اور کسی اعتبار سے قادر مختار, نہ ایسا کہ بالکل مجبور محض, جیسے ایک پتھر مثال کے طور پہ جہاں پھینک دو وہیں پڑا, پھر اگلا کوئی آدمی ٹانگ مارے پھر آگے چلا گیا. تو انسان ایسا جمادات کی طرح مجبور محض نہیں ہے. صحیح. اور انسان ایسا بھی با اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کرے وہ تقدیر کے لکھے کے موافق بھی کام کرے گا.
صحیح.
تو اب یہ ہے کہ انسان کو مجبور محض ماننا کہ جو تقدیر میں لکھا بس وہی کرنا پڑے گا, تو یہ سوچ بھی درست نہیں, اسلامی عقیدے کے مخالف. اور یہ سوچ کہ انسان جو چاہے کرے وہ اپنے فعل میں افعال میں مختار ہے, اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو چاہے کرے, تو یہ چیز بھی نہیں ہے. انسان تقدیر کے موافق کام کرتا ہے, لیکن تقدیر کی وجہ سے وہ اس کام کے کرنے پہ مجبور نہیں ہوتا.
صحیح.
اب یہ کہ اگر ہم سے بتقاضی بشریت کوئی برائی سرزد ہو جائے, تو اس برائی پر یہ انتہائی نازیبا جرت ہے کہ اس برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی.
استغفر اللہ, استغفر
کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایسا لکھا تھا اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا. اپنے نفس کہ جو برائی تجھے پہنچے تو کسی برائی کا ارتکاب کر لے, فمن نفسک. قرآن کا یہ نظریہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے, میں چونکہ برائی کی طرف, میرا نفس برائی کی طرف مائل تھا, تو یہ برائی میرے نفس کے میلان کی وجہ سے ہوئی. اور اگر کوئی مجھ سے نیکی کا کام ہو جاتا ہے فمن اللہ, تو اس کو میں اللہ تعالیٰ کی عطا جانوں اور اس پہ شکر ادا کروں.
سبحان اللہ.
تو اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تاکہ شکرانے کی نعمت حاصل ہو, شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس برائی سے, برائی پر اپنے نفس کو انسان سمجھائے اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اگر یہاں پہ یہ کرنے لگ گیا کہ تقدیر میں لکھا تھا, پھر برائی سے انسان نہیں بچے گا. برائی سے بچنے کے لیے اپنے نفس کی یہ شامت سمجھے کہ اس نفس کا قصور ہے, اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے.
ٹھیک ہے. اچھا, دو تین باتیں اس کے اندر ذرا سے الفاظ وہ تھے. آپ نے فرمایا کہ ہر بلائی یا برائی اپنے علم ازلی, تو علم ازلی یعنی
اللہ تعالیٰ, چونکہ علم ہے نا, اس علم کی, اس کا علم بھی قدیم ہے.
صحیح.
یعنی جس کی ابتدا
نہ ہو. آپ نے ابھی جیسے کلام,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے بہت پہلے, اب اس بہت پہلے کو بھی ہم کوئی سال نہیں کر سکتے, کیونکہ سال, مہینہ, دن, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں.
صحیح ہے.
ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے علم ذاتی, علم ازلی سے کسی بھی شخص کی, کسی بھی مخلوق کی, اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقات کی ایک تقدیر بنائی ہے.
صحیح.
کہ اتنا یہ زندہ رہے گا, اس ٹائم پیدا ہوگا, اتنی عمر پائے گا, یہ اعمال کرے گا, یہ اس کو روزی ملے گی, یہ کپڑے پہنے گا, ساری چیزیں, یعنی ہمارے لمحے لمحے کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے مقدر فرما دی.
دوسرا لفظ یہ مقدر تھا,
مقدر کا مطلب یعنی مقرر فرما دی,
مقرر فرما
دی, اور اس کے برخلاف نہیں ہو سکتا.
صحیح. اچھا, ایک آخری کوشچن کہ آپ, ہم نے جیسے کہا نا کہ قسمت کو کوسنا, اگر بالفرض ہو نہیں کہ بھائی ہماری قسمت ہی ایسی تھی یا قسمت کو کوسا, تو کیا اس پر شرعی طور پہ کوئی حکم؟
قسمت کو برا کہنا اور اس برا کرنے کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے تقدیر بنانے کے اس عمل کو برا کہنا, اور اللہ تعالیٰ کے تقدیر بنانے کے اس عمل پر اعتراض مقصود ہے, پھر تو کفر ہے.
ٹھیک
ہے. ایسا انسان کافر ہو جائے.
اعتراض مقصود ہے تو کفر,
اعتراض مقصود ہے.
ٹھیک.
اور اگر اعتراض مقصود نہیں ہے, بس اپنے آپ کو ہی وہ کوس رہا ہے کہ یار اگر میری قسمت اچھی ہوتی تو میں مدینے میں ہوتا, مدینے کی ہواؤں میں ہوتا, میں مدینہ دیکھ لیتا, جیتے جی دیکھ لیتا. اب اس طرح کی کوئی خواہش کا پیدا ہونا, یا کاش کہ میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا, اس طرح کی بھی خواہش اللہ کے ولیوں سے ثابت ہے. تو وہ اپنے نفس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا نفس برائی کی طرف آمادہ ہوتا ہے, اور اس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے. تو میں پیدا ہی نہ ہوتا, نہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا. تو وہ یہ سوچیں الگ ہیں.
یہ سوچیں, ٹھیک
ہے. اس میں انسان اپنے آپ کو ہی قصوروار ٹھہراتا
ہے.
تو یہ سوچ الگ ہے, اور تقدیر کی طرف اعتراض والے پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ہی مارنا تھا, معاذ اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو موت کا وقت لکھ دیا وہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون, تو ملائکہ نہ ایک گھڑی جلدی کرتے نہ تاخیر کرتے,
جو وقت ہوتا ہے اسی وقت پہ وہ روح قبض کر لیتے ہیں.
صحیح.
تو یہ معاملہ بھی دیکھا جائے تو تقدیر پہ. تو اللہ تعالیٰ پر کسی طرح سے اعتراض نہیں کر سکتے, جو اعتراض کرے گا پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا.
صحیح.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت.
امین, 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 امین. بڑی زبردست باتیں آج بیان کی گئیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, علم عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.